جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کسی نوجوان کی مدد کرنا جس نے پاک دامنی کے لیے شادی کا ارادہ کیا ہے، کسی نوجوان کو اس مدد کا حقدار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ثلاث حق علی اللہ عونهم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے حق لکھا ہے. کون سا شخص؟ وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف، جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اس کی مدد نکاح میں ضرور کرتے ہیں. یہ جہاں خوشخبری ہے وہاں یہ وعید بھی ہے. جس شخص نے پاک دامنی کا ارادہ کیا ہے اور وہ فرائض کا پابند ہے، وہ اللہ کے فرامین کی روشنی میں لیل و نہار گزارتا ہے، وہ دنیا کے تانے اور تشنیع اور دنیاوی معیارات کو چھٹک دیتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. لیکن اگر انسان باوجود اس کے کہ نیکی کرنے والا ہے دنیا کے کسی شکنجے میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی جب مدد مانگتا ہے کہ میرا لیول بلند ہو جائے یا میرا امیج باقی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد کیسے فرمائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا صحیح الجامع میں فرمان موجود ہے، جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. تو پاک دامن وہی بنے گا جس کا فکر پاک ہو، جس کی سوچ پاک ہو، جس کی اقوال پاک ہوں، جس کے اعمال پاک ہوں، اور وہ پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں. دوسرا سوال، کسی کو قرض حسنہ کے لیے دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر صدقہ کریں تو صدقے کا تو 10 گنے اجر ملتا ہے، اگر اس کسی کو قرض حسنہ دے دیا جائے تو 18 گنا اس کو روزانہ اجر ملتا ہے. اور اگر تو وہ مال، اس کے بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ اگر قرض جو آپ نے لیا ہوا ہے، وہ مال تو آپ کا ہے، آپ اس مال کو شامل کر کے زکات دیں. اگر یہ ہے کہ وہ لا یرجا برؤہ، ملنا ہی نہیں، امید ہی نہیں، پھر آپ اس کی زکات نہیں دیں گے. آپ یا تو ہر سال اس کی زکات دیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جب آپ کو مل جائے تو پھر سارے سالوں کی زکات دے دیں، کیونکہ وہ مال تو آپ کا ہی ہے، وہ اس کا مال تو نہیں ہے. ہاں اگر اس پارٹی نے دبا لیا ہے اور ملنے کی جو ہے وہ اب امید نہیں رہی، تو پھر آپ اس کی زکات نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے پاس مال اتنا ہے اور نہ ہی آئندہ ملنے کی کوئی امید ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر اس کو دعوت دے تو قبول کرے. اس حدیث کی روح سے کیا ہر کسی کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہو اور دعوت نہ قبول کرے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر کسی کو حرام روزی ہو تو اس کی دعوت قبول کی جائے؟ اس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور دعوت جو نیکی کی ہو، دعوت جو اچھی دعوت ہو، برائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور حرام چیز کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. ہاں نیکی کی دعوت کو اگر آپ ٹھکرا دیتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو یہاں ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ مسلمان کا حق ہے مسلمان پر. بلکہ حدیث میں آتا ہے، من دعی فلم یجیب فقد عصى الله ورسوله، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جس کو دعوت دی جائے اور وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اس لیے اس کو یا تو معذرت کر لینی چاہیے، یا فلیصلی علی، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور معذرت کے بعد ہی اس سے انسان کو الگ ہونا چاہیے. مسعود دیگر ایک مسلمان کا چونکہ حق ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ شخص قرض ادا نہ کر سکے، تو یا قرض کی رقم زکات میں سے کٹوائی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی یہ صلاحیت ہے کہ جو نہیں ملنا وہ اللہ سے کہنا کہ آپ خود لے لیں، ہم تو نہیں دے سکتے. جو نہیں مل سکتا وہ اللہ کے جو نا وہ ذمہ ڈال دیا کہ اللہ خود ہی لے لینا. زکات کا کیا مطلب ہے؟ زکات کا مطلب ہے النمو، البرکہ، پہارا، اپنے مال کو پاک کرنا ہے، اس مال کو بابرکت بنانا ہے، اور اس مال کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرنی ہے. یہ تو آپ نے پہلے دیا ہوا تھا، اب زکوٰۃ کس مال پہ ہے جو آپ کے پاس ہے؟ چلو ہم وقتی طور پہ مان لیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ میں کٹوا دیا، یہ تو اس مال میں تھا ہی نہیں، یہ مال پاک ہو گیا، بولیں اس مال میں برکت آئے گی؟ اور ویسے ماشاءاللہ بڑی صلاحیت ہے یہ کہ جو انسان کے اپنے ہاتھ میں نہ ہو. اچھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی جیب میں جو پیسے ہیں نا میں صدقہ کرتا ہوں. اچھا, آپ جو صدقہ کرتے ہیں آپ اپنی جیب سے صدقہ کریں نا, آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چور آیا اور اونٹنیاں اور اونٹ لے کے اور لونڈی کو بھی لے گئے, رات کی تاریکی تھی. لونڈی نے کہا کہ یہ کیا, یہ تو ظلم کریں گے. اس نے کسی طریقے سے کھولا اپنے آپ کو, ایک اونٹ کی طرف گئی, فراغا بعلی صوتی, اونٹ بولا. اس نے کہا پہلے تو نہیں کچھ ہونا تھا, اب یہ مروائے گا. دوسرے کی طرف گئی, وہ بھی بولا. تیسرے کی طرف, آخر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی اونٹنی تھی قصوا, اس کی طرف گئی اور وہ چپ رہی. اس کی رسی کھولی, اس کے اوپر بیٹھی اور وہ کھڑی ہوئی. اس نے مدینے کا رخ کیا اور دوڑ لگا دی. اس نے کیا کہا, اللہم ان علی نظرا, اللہ میرے اوپر یہ نظر ہے اگر میں صحیح سلامت مدینے پہنچ گئی, ان انحرہا, میں اس اونٹنی کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گی. جب مدینے پہنچی تو صحابہ نے اونٹنی دیکھی, کہتے قصوا قصوا ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ گئی. تو عورت لونڈی اتری, کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفع الی الناقہ, یہ اونٹنی میرے حوالے کیجیے. قال ولم, تیرے حوالے کیوں کروں؟ قال انی نذرت ان انحرها, میں نے نظر مانی تھی کہ اس کو ذبح کروں گی. قال بئس ما جزیتیها, تیری جان اس نے بچائی اور تو نے نظر مانی ہے کہ تو اس کی جان مار دو گی. لا نظر فیما یملک ابن آدم, جو چیز کا مالک نہیں اس کی نظر کیوں مان رہا ہے؟ جو پیسے آپ کے مر گئے ہیں وہ اللہ کے ذمے کو ڈال رہے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا نا, کہتا جی آج میں نیکی کر کے آیا ہوں. کہتے کیا نیکی کی ہے؟ کہتے میں نے ایک سیب چوری کیا تھا, پھر میں نے صدقہ کر دیا. کہا تو نیکی کیا ہوئی؟ کہتے ایک سیب جب چوری کیا تو میرے کھاتے میں لکھا گیا ایک سیب چوری, جب میں نے وہ صدقہ کیا تو الحسنۃ بعشر امثالہا, دس سیبوں کی نیکی لکھی گئی, ایک نیکی ایک برائی سے کٹ گئی, نو نیکیوں کا پروفٹ مل گیا. کہتے ماشاءاللہ علیک, بڑی فقہ ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے, جو آپ نے چوری کی وہ تو آپ کے کھاتے میں لکھی گئی, جو آپ نے صدقہ کیا ولا صدقۃ من غلول, جو دھوکے سے اس طرح چوری کا مال ہوتا ہے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا, وہ تو قبول نہیں ہوا, چوری باقی رہ گئی ہے. اس لیے جو مال مر گیا ہے آپ بھی نہیں لے سکتے, وہ آپ کسی اور کے ذمے کیوں ڈال رہے ہیں؟ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے. اور سقسقتان اخی المبارک, اے برکتوں کے طالب میرے پیارے بھائی, اللہ کی قسم اللہ پہ اعتماد کرتے تم زکات دے کے دیکھو تمہاری برکتیں کیسی واضح ہوتی ہیں. یہ جو پیسے نہیں واپس آ رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی حل نکال لیں گے اور راستے نکال لیں گے. اس لیے اس طرح کے پہلوؤں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی یاد آئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے دینا تو ہوتا ہے انسان کو, لیکن انسان کچھ جلدی کر لیتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اپنا گھوڑا غلام کو دیا, کہا کہ آپ ذرا اس کو پکڑ کے کھڑی ہو جی, میں نماز پڑھ لوں. جب اس نے بات مان لی تو دل میں سوچتے ہیں بڑا یہ فرما بردار غلام ہے, چلو واپس آؤں گا نا تو میں اس کو ایک دینار انعام دوں گا. جب واپس آئے تو دیکھا تو غلام نہیں ہے. کہتے اوئے غلام کدھر گیا؟ دیکھا تو گھوڑا کھڑا ہے اور اس کی لگام بھی نہیں ہے. کہتے دیکھو داؤ لگا گیا, آرام سے گھوڑے کو پکڑا اور بازار لے گئے. وہی لگام پڑی ہوئی تھی جو ان کی تھی. کہا کتنے کی دو گے؟ کہا ایک دینار کی. ایک دینار دیا اور لے کے مسکرانے لگ گئے. وہ کہتے کیا ہوا, کیوں مسکرا رہے ہیں؟ لگام چھوٹی سی چیز خرید کے مسکرا رہے ہیں. کہا یہ اللہ کے فیصلے ہیں, میں نے بھی ایک دینار ہی دینا تھا جو حلال تھا اس کے لیے, اب بھی اس کو ایک ہی دینار ملا ہے جس نے حرام طریقے سے لیا ہے. اس لیے مومن کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے, اگر حلال طریقے سے کوئی چیز مل رہی ہے تو پھر حرام راستے غلط راستے ٹیڑھے راستوں پہ چلنا یہ ایک مسلمان کی عادت نہیں ہونی چاہیے. ماں کو اپنے باپ کی طرف سے جو ملا ہے اس کے متعلق بتائیں وہ خود کتنا رکھے اور بیٹے اور بیٹیوں میں کیسے تقسیم کرے. ماں کو اپنے باپ کی طرف سے جو حصہ ملا ہے وہ اسی کا ہی ہے. وہ اپنی زندگی میں اگر گفٹ کرنا چاہتی ہے
تو بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر کرے گی. اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولادوں میں عدل کرو. ہاں جب وہ اللہ کے پاس چلی جائے گی تو پھر یہ وراثت بنے گی. بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کا اصول الگ ہے. لذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کا حق دو بیٹیوں کے برابر ہوگا. اگر ہم کسی کو دین حق اور صحیح عقیدے کی طرف دعوت دیں اور وہ شخص کہیں کہ مجھے میرے شیخ نے آپ سے بات کرنے سے مجھے منع کر دیا ہے, تو کیا کریں؟ کیا اہل البدع سے دوستی کی جاتی ہے؟ دین کی دعوت کے مقصد کے لیے دین کی دعوت کے دروازے ہر وقت کھلے رکھنے چاہیے. سرتاج الرسل نے یہودیوں کی بھی دعوت دی, عیسائیوں کی بھی دعوت دی, یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. رہا یہ ہے کہ ان کو ہم نوالا ہم پیالہ بنایا جائے, یہ ایک صالح انسان ایسا نہیں کر سکتا. باقی رہا جو کہے کہ میرے شیخ نے منع کیا ہے, ایسے شخص اور بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے, وہ حقیقت میں شیخ نہیں ہے. کیونکہ شیخ کی ویسے پانچ قسمیں ہیں نا, شاید آپ نے سنی ہو کہ نہ سنی ہو. شیخ کہتے ہیں والشیخ الذي شيخه الزمان, ایک شیخ وہ ہوتا ہے جس کو زمانے نے شیخ بنا دیا, بوڑھا بنا دیا, اس کو بھی شیخ کہتے ہیں. یا شیخ معنی کیا ہوتا ہے؟ اے محترم بوڑھے انسان. والشیخ الذي شيخه القرآن, ایک شیخ ہوتا ہے جس کو قرآن نے شیخ بنا دیا, یعنی اتنا بلند مقام دے دیا قرآن پڑھ پڑھ کے پڑھا کے, اس کو کہتے ہیں یا شیخ. کیا مطلب؟ یہ واقعی اس پائے کا انسان ہے کہ اس کو اپنا استاد مانا جائے. والزوج للزوجة شیخها, خامند اپنی بیوی کا شیخ ہوتا ہے. قاموس المحیط میں لکھا ہے کہ ہر خامند اپنی بیوی کا شیخ ہے, تو بیوی کہہ سکتی ہے شیخ کیونکہ اس کا خامند ہے. اور چوتھا شیخ جو ہے وہ شیخ الذی شیخہ الزمان, شیخہ الشیطان, ایک وہ شیخ ہوتا ہے جس کو شیطان نے شیخ بنا چھوڑا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اس نے, شیطان نے اس پہ ایسا تسلط جمایا کہ اس کا ہر کام ہی غلط ہے. اور ایک وہ شیخ ہوتا ہے, پانچواں شیخ, جس کو اللہ تعالی نے واقعہ ہی ایمان کی حالت میں, واقعہ ہی علم کی حالت میں ایسی زندگی دی کہ اس کے سفید بال آ گئے. قیامت کا دن ہوگا جتنے سفید بال ہوں گے. کانت لہ نورا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا ہی نور اس کو عطا کریں گے جتنے اس کے سفید بال ہوں گے. اس لیے اب دیکھیں, نہ جانے شیخ قرآن تو یہ منع نہیں کر سکتا, اور جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی نیکیوں کے راستے نہیں روکتے. ہو سکتا ہے اب نہ جانے وہ اس شیخ سے کیا مراد لیتا ہے, یا کون سا شیخ اس بیچارے کے پلے پڑ گیا ہے کہ جو کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات نہ سننا. نیک لوگ کبھی بھی نیکی سے نہیں روکتے, بلکہ نیکی پسند کرنے والوں کی نشانی مومنوں کی یہ ہے, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں. سوال و جواب کا پورا سیشن الگ سے رکھنا چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ الگ سے رکھیں. آج بھی کوشش تو یہی تھی, لیکن سوالات چکے اتفاق سے ایسے ہمارے سامنے آئے. ابھی بھی یہ سوالات اس قابل ہیں کہ ان کو زیر بحث لایا جائے اور اس کے لیے الگ سے ایک مجلس رکھی جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے الگ بھی کوئی وقت رکھ لیا جائے جو ہماری احادیث ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں, کیونکہ آج کا وہ ہمارا سبق بھی رہ گیا. میں اصل میں چاہتا تھا کہ سوال و جواب جو ہوتے ہیں یہ انسان کی اصل آواز ہوتی ہے کہ ہم نے سمجھا کیا ہے اور کہاں جا کے ہماری رفتار رک گئی ہے. تو یہ گرا کھل جائے تو ان کا سفر جاری رہتا ہے. اس لیے میں نے آج یہ چاہا کہ سوال و جواب کی نشست ہو جائے. تو ہم آئندہ سے اس بات کی کوشش کریں گے, اگر آپ سب بھائی اور ہمارے انتہائی محترم اس بات پہ راضی ہوں تو اس کے لیے ان سوالات کے لگ سے ایک چھوٹی سی مجلس رکھ لیتے ہیں اور اپنے جو سنڈے کو پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی جاری رہیں, اور ہر سنڈے کے پروگرام کے آخری 15 سے 20 منٹ ہم سوالات اور جوابات کے لے لیے جائیں. تو ساتھ ساتھ اگر سوالات جو ہے ان کو نپٹاتے جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. کیا خیال ہے جی مشاہر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ایک لمبی نشست بغیر کسی بریک کے آج بیٹھنا آپ کو پڑا اور آپ نے انتظار بھی کیا. مجھے امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے, اور میری دعا بھی ہے آپ کے لیے. سچی بات یہ ہے کہ آپ کا آنا اور آپ کا بیٹھنا یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی پسند کی نشانی ہے, اور دین کی مجلسوں میں جو آتا ہے یہ وہی آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تڑپ دی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہماری اس تڑپ کو قبول فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے. اور یہ اللہ کے ہاں کوئی بھی مشکل نہیں, جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا ہی بیٹھائے. اور اللہ رب العزت ہمارے اولادوں اور ہمارے والدین کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے.